الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. صدق اللہ العظیم. درود شریف پڑھ لیجیے سب حضرات. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں، سورہ نحل کی آیت نمبر 112 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بستی کا ذکر کیا ہے. ارشاد فرمایا: کانت آمنتن مطمئنتن، وہ بستی بڑی پرامن تھی. مطمئنتاً، وہاں کے رہنے والے لوگ بڑے اطمینان کی زندگی گزار رہے تھے. آبادی کسی بھی خوف اور داخلی انتشار سے محفوظ، پرسکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہی تھی. یأتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے وہاں کے رہنے والوں کو وافر رزق میسر ہو رہا تھا. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، اس بستی والوں نے، اس شہر والوں نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری اور ناشکری شروع کر دی. اللہ تعالی کی نعمتیں رزق کے حوالے سے، آزادی کے حوالے سے اور دیگر حوالوں سے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی جب انہوں نے ناقدری اور ناشکری شروع کی تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. ان کے اس رویے کا، ناقدری اور ناشکری کے رویے کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف ان پر ایسے مسلط کر دیا جیسے انسانی جسم پر لباس ہوتا ہے. یہ تو اس آیہ کریمہ کا ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دیا تاکہ آپ کو آنے والی گفتگو سمجھنے میں آسانی ہو. بعض مفسرین نے اس آیہ کریمہ کا مصداق مکہ مکرمہ کی بستی کو قرار دیا جب نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آ گئے تو مکہ کی بستی قحط سالی کا شکار ہوئی. لیکن علامہ شوقانی اور دوسرے مفسرین, بعض مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ کوئی متعین بستی نہیں ہے. اس آیہ کریمہ میں جس بستی کا ذکر کیا گیا ہے یہ کوئی متعین بستی نہیں ہے. ہر بستی کے لوگ, ہر شہر اور ملک کے لوگ جو اس رویے کو اختیار کریں گے, جب بھی وہ اس رویے کو اختیار کریں گے تو وہ اس آیت کا اور اس آیت میں بیان کی گئی بستی کی مثال کا مصداق بن جائے. پاکستان میں اس وقت جو صورتحال ہے, یہ آئے کریمہ پاکستان کے احوال کو بیان کرنے کے لیے بہت عمدہ ایک تصویر ہے. میں نے آپ سے کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ قرآن ایک آئینہ ہے, اور جب بھی کوئی فرد یا قوم اپنا حقیقی چہرہ پہچاننے کے لیے قرآن کے اندر جھانکتی ہے تو قرآن آئینے کی طرح اس کا حقیقی چہرہ اس کے سامنے ظاہر کر دیتا ہے. یہاں یہ بات سمجھیے کہ خوشحالی اور بدحالی, اس میں انسانوں کے اعمال کا بہت بڑا کردار ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر خوشحالی اللہ تعالی کی عنایت کا نتیجہ ہوتی ہے. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا, ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ, تمہیں جو بھی اچھائی اور خوبی ملتی ہے وہ اللہ تعالی کی عنایت اور اس کے فضل و کرم کا نتیجہ ہوتی ہے. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا, وما بکم من نعمت فمن اللہ, تمہیں جو بھی نعمت میسر آتی ہے وہ محض اللہ تعالی کا فضل و کرم اور اس کی عنایت. یعنی کسی کا استحقاق نہیں, اس جملے پر غور کیجئے, کسی کا استحقاق نہیں کہ وہ اس استحقاق کی بنیاد پر اللہ تعالی سے یہ مطالبہ کرے کہ چونکہ میرا حق ہے لہذا مجھے ملنا چاہیے, بلکہ استحقاق کی بجائے محض اللہ تعالی کی عنایت ہے. دوسری بات سمجھیے کہ خوشحالی بھی آزمائش کی ہی ایک صورت ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنْ, اللہ تعالیٰ کبھی اس طرح سے آزماتا ہے کہ نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے. اور تیسری بات, آزمائش کے سرخرو ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالی کی ہوئی ہر نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے. جب کوئی قوم شکر نہیں کرتی, ناشکری کرتی ہے, تو وہی نعمت ان کے لیے کئی مسائل کا سبب بن جاتی ہے. جیسے کہ ارشاد فرمایا, فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء, جب انہوں نے ہماری نصیحتوں کو بھلا دیا اور شکر کی راہ پر خود کو نہیں ڈالا تو ہم نے ہر چیز کے دروازے ان پر کھول دیے, انہیں رزق بھی میسر ہے اور نئی نئی لا علاج بیماریاں بھی ان کے معاشرے میں عام ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھایا ہے کہ آزمائش کے سرخرو ہونے کے لیے ہر نعمت پر شکر بجا لانا بہت ضروری ہے. سورہ سبا میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کا ذکر کیا ہے. قرآن کریم میں تین قومیں ہیں جن کو ڈیم والی بند والی قوم کے حوالے سے اللہ نے ذکر کیا ہے. باغ والی قوم ایک ہے, قوم سبا. ارشاد فرمایا لقد کان لسبع فی مسکنہم آیہ. قوم سبا کے حالات تمہارے لیے بہت سامان عبرت رکھتے ہیں. 200 عیسوی میں قوم سبا گزری ہے. تاجر پیشہ قوم تھی. خاندان سبا کئی 100 سال حکمران رہا ہے. یہ ملکہ بلقیس جن کا تذکرہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے آتا ہے, یہ بھی اسی قوم کی سربراہ رہی. شام, فلسطین, مدین, بلکہ یمن کے علاقے میں اور شمالی عرب سے افریقہ تک پھیلا ہوا اقتدار, بہت بڑا اقتدار ہے. اور ضلعی حکومتوں سے ملتا جلتا نظام حکومت, اور سونے اور جواہرات کی کانیں اور دیگر معدنیات اور درآمدات اور برآمدات اور تجارتی کاروبار اس قوم کا ہندوستان تک پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالی کی نعمتوں سے مالا مال, سد معارف کی شکل میں ایک بڑا ڈیم بنایا اور 100 سے زائد چھوٹے چھوٹے ڈیم اس قوم نے اپنے علاقے میں بنائے. علامہ ابن کثیر نے یہ بات اپنی تفسیر میں لکھی ہے کہ قرآن نے کہا ہے جنتان عن یمین و شمال. اس قوم کے جو راستے تھے ان کے دونوں طرف پھلوں سے لدے ہوئے باغات. باغات اس طرح تھے کہ اگر ایک عورت سر پر ٹوکرا رکھ کر باغات کے اندر سے گزر جاتی تو ہاتھ لگائے بغیر ہی اس کی ٹوکری میں پختہ پھل اتنے ٹپکتے کہ ٹوکری بھر جاتی. کلو من رزق ربکم, اللہ تعالی نے ان سے کہا کہ ان تمام نعمتوں کی قدر کرو, کھاؤ, واشکروا لہ, اور ان کی قدر کرو. اللہ کی نعمتوں سے استفادہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی قدر کرو. بلدۃ طیبۃ ورب غفور, اللہ نے تمہیں ملک دیا ہے بڑا پاکیزہ ہے, بڑا سرسبز و شاداب ہے, ہر نعمت اس کے اندر میسر ہے, اور رب بھی تم پر بڑا مہربان ہے, لہذا اس نعمت پر تم نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. لیکن ہوا یہ کہ فاعرضوا, اس قوم نے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری شروع کی, آزادی کی ناقدری, رزق کی ناقدری, ملک میں جو اسباب اور وسائل کی فراوانی تھی ان کی ناقدری, ناجائز غصب اور ناجائز الاٹمنٹ کے ذریعے سے اللہ تعالی کی نعمتوں کی ناقدری جب قوم نے شروع کی تو فارسلنا علیہم سیل العرم, تو پھر ہم نے اپنی نعمتوں کا, ہم نے اپنی مہربانیوں کا ہاتھ ان سے کھینچ لیا. وبدلناہم بجنتین جنتین ذوات اکل خمس, اور ڈیم ٹوٹا اور سارے باغات تہس نہس ہو کے رہ گئے, جھاڑیاں رہ گئیں. اللہ قرآن میں کہتے ہیں ذالک جزیناہم بما کفروا, یہ سب کچھ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا صلہ دیا ہے. وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ناشکروں کو ہم ایسی ہی سزا ہمیشہ دیتے چلے جائیں گے. ذرا اس بات کو سمجھیے جو میں اب آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. ایک ہے اللہ کی نعمت اور ایک اس کے الٹ مصیبت ہے. نعمت کا متضاد یا اس کا برعکس یا اس کا دوسرا رخ مصیبت ہے. مصیبت کسی وجودی شے کا نام نہیں، مصیبت کسی وجودی شے کا نام نہیں بلکہ دراصل نعمت کے رک جانے کا نام مصیبت ہے. نعمت کے رک جانے کا نام مصیبت ہے اور رحمت سے دوری کا نام لعنت ہے. مصیبت کے بارے میں پہلی بات تو اللہ تعالی نے یہ سمجھائی کہ ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، مصائب خود نہیں آ جاتے اور نہ کسی کی یہ مجال ہے کہ وہ اپنے اختیار سے کوئی مصیبت کسی پر ڈال دے. الا باذن اللہ، یہ سراسر اذن الہی، ارادہ و مشیت ربانی اور تقدیر خداوندی پر موقوف ہے کہ وہ کسی پر مصیبت نازل ہونے دے یا نہ ہونے دے. اس اذن الہی کی مصلحت کیا ہے یہ اللہ تعالی ہی جانتا ہے. انسان کی سمجھ اور اس کے شعور میں آنے سے یہ چیز بالاتر ہے. دوسری بات، میں چاہتا ہوں اختصار کے ساتھ یہ بات ساری آپ کے سامنے آ جائے، لہذا کئی چیزیں درمیان میں چھوڑنی ہوگی. دوسری بات مصیبت کے بارے میں، دوسری بات یہ ہے کہ مصیبت کیوں آتی ہے، یعنی نعمت کیوں روک دی جاتی ہے اور رحمت کا نازل ہونا کیوں موقوف ہو جاتا ہے، امن کیوں تباہ ہوتا ہے، بدحالی کیوں آتی ہے، مہنگائی کیوں قوموں پر مسلط ہوتی ہے، انتشار کیوں پھیلتا ہے، بے چینی اور بے سکونی اور کرب کی کیفیت میں پوری قوم کیوں مبتلا ہو جاتی ہے، رحمت کا نازل ہونا کیوں موقوف ہو جاتا ہے، اس کے چند اسباب ہیں. اگر آپ ان اسباب پر غور کریں گے اور ان کو توجہ سے سنیں گے تو خود بخود ساری صورتحال کی اصل وجہ آپ پر واضح ہوگی. پہلا سبب، قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کے اپنے کرتوت ہیں. وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو سختی بھی تم پر پڑتی ہے وہ تمہارے اعمال کا نتیجہ ہوتی ہے. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، جبکہ بہت سارے تو ہم ویسے ہی معاف کر دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، تیرا رب بڑا بخشنے والا ہے اور بڑا مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُمْ بِمَا كَسَبُوا، اگر ان کے ہر کرتوت پر وہ ان کو پکڑتا، لعجل لهم العذاب، تو پھر اس کی سزا بہت جلد تم پر لاگو ہو جاتی. ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، اگر ہر ایک کے کرتوت پر ہم پکڑنے لگتے، ما ترک علی ظہرها من دابۃ، تو زمین پر کوئی ایک بھی چلنے والا نہ رہتا. وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، لیکن بڑی سزا سے پہلے ہم چھوٹی چھوٹی سزاؤں کے ذریعے سے ان کو جھنجھوڑتے رہتے ہیں.
اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مره او مرتين, یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ سال میں ایک دو مرتبہ ہم ان کو جھنجھوڑتے ہیں, کبھی سیلاب کے ذریعے, کبھی زلزلے کے ذریعے, کبھی اور احوال سے. ثم لا يتوبون, پھر پلٹتے نہیں. تیسری چیز, دوسرا سبب, پہلا سبب انسانوں کے اپنے کرتوت, اور دوسرا سبب خاص طور پر اللہ کی نافرمانیاں جب کسی معاشرے میں باعث فخر بن جائیں, باعث فخر بن جائیں, اور احکام ربانی سے بغاوت کو لوگ ترقی قرار دینا شروع کر دیں, احکام ربانی سے بغاوت کو لوگ ترقی قرار دینا شروع کر دیں, تو پھر اللہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی نعمتوں کے دروازے ان پر سے بند کر دیں. سورہ نساء, سورہ انعام کی آیت نمبر 6 میں ہے, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَبْلِهِم مِن قَرْنٍ, کتنی ہی بستیوں کو ہم نے تباہ کر دیا, مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّن لَكُمْ, انہیں زمین میں ایسا ٹھاٹ باٹ اور شان و شوکت کا رہن سہن دیا تھا جو تمہیں بھی نہیں دیا ہے, وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا, اور ہم بارشیں ان پر بروقت برسایا کرتے تھے موسلا دھار, وَجْعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ, اور ان کے دریا اور ان کی نہریں بہت اچھے انداز سے چلتی تھیں اور سیراب کرتی تھی کھیتیوں کو, فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ, لیکن جب انہوں نے اپنے گناہوں پر اترانا شروع کر دیا تو پھر ہم نے ان کو برباد کر کے رکھا. جب تک کسی قوم میں لوگ اپنی حالت کو درست کرنے کی طرف, اب ذرا توجہ دیجئے, ایک بات کو اللہ نے قرآن کریم میں دو جگہ یہ بیان فرمائی ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم, ہم اپنی نعمتوں کے دروازے اس وقت تک بند نہیں کرتے جب تک انسان ناشکری اور ناقدری کر کے خود ایسے حالات پیدا نہ کرے. جب تک کسی قوم میں لوگ اپنی حالت کو درست کرنے کی طرف متوجہ ہوں, نیکی کو رواج دے, ظلم اور فساد کو روکیں, تو ہم انہیں نہیں پکڑتے, ہم انہیں نہیں پکڑتے. سورہ ہود میں ہے, ما کان ربک لیہلک القرا بظلم, تیرا رب زبردستی کسی کو ہلاک نہیں کرتا, تیرا رب زبردستی ہلاک نہیں کرتا, الا واہلھا مصلحون, جب تک کہ اس بستی کے لوگ اصلاح اور بھلائی کے لیے سرگرم عمل ہوں, جب تک بستی کے لوگ اور ملک کے لوگ ملک میں ظلم کے خاتمے اور فساد کے خاتمے اور امن و سکون کی بحالی اور مخلوق کو اس سے حق دینے کی بحالی کی کوشش کرتے رہتے ہیں, اصلاح کی کوشش کرتے رہتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا. اور ادھر خصوصاً کسی قوم کا سرمایہ دار طبقہ جب خدا کی بغاوت, اللہ کی بغاوت اور سرکشی اور احکام ربانی کو پامال کرنے میں حد سے نکل جاتا ہے, پھر وہ قوم عذاب الہی کی حقدار ہو جاتی ہے. یہ جتنے الفاظ آپ عربی کے سن رہے ہیں یہ سب قرآن کریم کے الفاظ ہیں, اور میں اپنی بات کو قرآن آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں ہے, وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا, جب کسی بستی میں سرمایہ دار طبقے کو اللہ کے احکام کے ماننے کا حکم دیا جاتا ہے لیکن وہ ماننے کی بجائے فَفَسَقُوا فِيهَا, وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر اتر آتے ہیں. ان کی کوئی مجلس اللہ کی نافرمانی سے خالی نہیں ہوتی. ان کی کوئی دعوت, ان کا کوئی کھانا, ان کی کوئی میٹنگ اللہ کی بغاوت اور سرکشی کے کاموں سے خالی نہیں ہوتی. تو فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا, پھر ان پر اللہ کا کوڑا برس کر رہتا ہے اور ہم انہیں اٹھا کر اکھاڑ پھینک کے رکھتے ہیں. مولانا عثمانی نے اس آیت کی تفسیر میں حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ آبادیوں کے عمراء, مالدار طبقہ اور بارسوخ لوگوں کے ماننے یا نہ ماننے کا اثر جمہور عوام پر بھی پڑتا ہے. جب یہ بڑی ناک والے سمجھ بوجھ کر اللہ کے احکام کو رد کر دیتے ہیں, اللہ کے احکام کو رد کرتے ہیں, پورے پورے اجتماعات میں اللہ کی سرکشی اور اللہ کی نافرمانی اور بغاوت کے کام کھلے عام ہو رہے ہیں اور کھلے بندوں نافرمانیاں کر کے پوری بستیوں کی فضا گندی کر دیتے ہیں, تو اس وقت وہ بستی خود کو اعلانیہ طور پر عذاب الہی کا مستحق ثابت کر دیتے ہیں. کذاب آل فرعون والذین من قبلہم, ذرا سوچو آل فرعون, قوم فرعون اور ان سے پہلے, کذبوا بآیات ربہم, اپنے رب کی آیات کو انہوں نے جھٹلایا, فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون, ہم نے ان کو ان کے کرتوتوں کے نتیجے میں ہلاکت سے دوچار کیا اور فرعون والوں کو غرق کیا, وکلن کانوا ظالمین, یہ سب ظالم تھے, ان کے ظلم کا نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر اللہ کے عذاب کا شکار ہے. چنانچہ قرآن کریم میں کسی بھی قوم اور کسی بھی ملک میں جو خوشحالی کی بجائے بدحالی آتی ہے اس کا تیسرا سبب ظلم کو قرار دیا گیا ہے. قرآن کریم میں ہے سورہ قصص میں, وما كنا مهلك القرى الا واهلها ظالمون, ہم بستیوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کرتے جب تک ان بستیوں میں ظلم عام نہیں ہو جاتا. اور فرمایا, واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, بچو اس فتنے سے جو صرف ظالموں کو نہیں پہنچے گا, اس فتنے کا, اس ظلم کا اثر صرف ظالموں تک محدود نہیں رہے گا. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة, صرف خاص ظالموں تک ان کے کرتوتوں کا نتیجہ نہیں رہے گا بلکہ پوری قوم اس میں مبتلا ہو جائے. چنانچہ آپ دیکھیں قوم مدین کا اللہ نے ذکر فرمایا, حضرت شعیب علیہ السلام نے ان سے یہ کہا کہ لا تعصوا فی الارض مفسدین, زمین میں ملک میں فساد نہ پھیلاؤ, ناپ تول میں کمی, اشیاء کی پیکنگ میں دھوکہ بازی, لین دین میں دھوکہ اور فراڈ, ڈاکہ زنی اور رہ زنی سے باز آ جاؤ, یہ جرائم تھے اس قوم کے. فکذبوا, انہوں نے ان ساری ہدایات کو جھٹلایا, ان کی پرواہ نہ کی, فاخذتهم الرجفہ, تو زلزلے نے انہیں آ لیا, فاصبحوا فی دارهم جاثمین, گھروں میں اونجے پڑے ہوئے. اب دیکھیے وعاد و ثمود, الفاظ پر ذرا غور کیجیے, وعاد و ثمود اور قوم عاد اور قوم ثمود, وقد تبین لکم من مساکنہم, ان کی بستیوں کے کھنڈر تم دیکھ چکے ہو, وزین لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کی بغاوت اور نافرمانی کو بہت خوبصورت بنا کر ان کے سامنے پیش کر دیا تھا, فصدہم عن السبیل, اور اسی چیز نے ان کو راہ ہدایت پر چلنے سے روک دیا, وکانو مستبصرین, اور دنیا کے کام میں وہ بڑے ہوشیار اور خود کو عقل مند سمجھتے تھے, وقارون وفرعون وحامان, اور قارون اور فرعون اور حامان, ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض, ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام آئے غرور اور تکبر کرنے لگے, وَمَا كَانُوا سَابِقِينَ، حالانکہ وہ ہم سے جیت نہیں سکتے تھے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنْبِهِ، ان سب کو ان کے جرموں میں ہم نے پکڑا، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کچھ ایسے ہیں جن پر ہم نے پتھروں کی بمبارمنٹ کی، قوم لوط اور قوم عاد پر فضا سے پتھر برسے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کچھ ایسے ہیں کہ جن کو ایک چیخ نے آ کر ہلاک کر کے رکھ دیا، قوم ثمود اور قوم مدین کو خوفناک گونج نے آ لیا، وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، قارون ہے، وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، کچھ کو ہم نے غرق کیا، فرعون ہے، حامان ہے، قوم نوح ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ، اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، یہ خود اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں۔ میرے بزرگوں اور دوستو، قرآن یہ سمجھا رہا ہے کہ انسانوں کے دنیاوی اعمال کے اثرات خوشحالی کے لحاظ سے بھی اور بدحالی کے لحاظ سے بھی دنیا میں ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا، من سرہ ان یبسط لہ فی رزقہ، جو شخص یہ جس کو یہ بات اچھی لگے کہ اس کا رزق کشادہ ہو جائے، اور یونسا لہ فی اثرہ، اور اس کی زندگی میں آسانی آ جائے، فلیصل رحمہ، وہ صلہ رحمی شروع کر دے، اللہ اس کو صلہ رحمی کا اجر یہ دیں گے کہ رزق فراواں کر دیں گے اور زندگی آسان کر دیں گے۔ حضور نے فرمایا، صلہ رحمی وہ عمل ہے جس کا نقد اجر اللہ دنیا میں عطا فرماتے ہیں، اور قطع رحمی وہ برا عمل ہے جس کی نقد سزا اللہ دنیا میں دیتے ہیں۔ چوتھا سبب جو قرآن نے بیان کیا ہے، سورہ نور میں ہے، سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں فرمایا، اللہ کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت جب کوئی قوم شروع کر دیتی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت جب کوئی قوم شروع کر دیتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، فلیحذر الذین یخالفون عن امره ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم، ڈرتے رہیں وہ لوگ جو اللہ کے رسول کے حکم کی مخالفت پر اتر آئے ہیں، ان تصیبہم فتنۃ، کہ دنیا میں شدید ترین آفت، او یصیبہم عذاب علیم، یا آخرت کا دردناک عذاب انہیں آ نہ لے۔ اللہ کے رسول کے احکام کی کھلم کھلا مخالفت جب شروع ہو جائے، اللہ اکبر، حضور نے ارشاد فرمایا تھا، کل امتی معافن، لوگوں میری امت کے ہر بندے کو معافی یقیناً ملے گی، اس کو معاف کیا جائے گا، معافن، اس کو معاف کیا جائے گا، الا المجاہرون، مگر گناہوں کو نشر کرنے والے اور گناہوں پر اترا کر گناہوں کے ارتکاب کو لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے ان کو ترقی کا سامان سمجھنے والے، ان کے لیے کوئی معافی نہیں۔ پانچواں سبب جس کو قرآن نے بدحالی کا سبب قرار دیا ہے، خوشحالی اور بدحالی لوگوں کے اعمال کے ذریعے سے آتی ہے، اس پر غور کیجیے۔ پانچواں سبب قرآن نے کہا ہے، اپنے معاشی استحکام پر اترانا، سیلاب، ہم سیلاب کا مقابلہ کریں گے، ہم ڈینگی مچھر کا مقابلہ کریں گے۔ اللہ تعالی دیکھیے، 39 قسم کے مچھر ہیں جن سے ڈینگی مرض پھیلتا ہے، 39، ان میں سے صرف ایک قسم اللہ نے بھیجی ہے اور ہمارے ہاتھ کھڑے ہو گئے۔ اس طرح کے بیانات دینے کی بجائے ہم اپنے رب سے مدد کے طلبگار ہوں گے۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اپنی معیشت پر کچھ بستیاں اور کچھ قومیں اترانے لگی، فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا وکنا نحن الوارثین،
لیکن بالآخر ان کے اترانے پر ہم نے ان کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اور جو کچھ ان کا رہ گیا اس کے حقیقی وارث ہم ہیں۔
سب سب چیزوں کا حقیقی وارث تو اللہ ہے۔ انا نحن نرث الارض ومن علیہا، زمین اور زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس کا وارث کون ہے؟ اللہ ہے۔
وہ کہتے ہیں نا کہ کسی درویش نے جب کسی شاہی محل پر جا کے دستک دی اور کہا کہ میں اس سرائے میں کچھ دن ٹھہرنا چاہتا ہوں، تو دربان باہر نکلے، انہوں نے کہا بڑے میاں تمہارا دماغ چل گیا ہے، یہ تمہیں سرائے نظر آتی ہے؟ یہ تو بادشاہ کا محل ہے۔ تو درویش نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ ان سے پہلے یہاں کون رہتا تھا؟ ان کے والد صاحب رہتے تھے، ان سے پہلے ان کے والد صاحب، ان سے پہلے ان کے والد صاحب۔ اچھا ان کے بعد یہاں کون رہے گا؟ کہ ان کے صاحب زادے جو ان کے خلف الرشید ہیں، ان کے بعد ان کا بیٹا، ان کے بعد ان کا بیٹا۔ بڑے بھی تمہاری باری کبھی نہیں آئے گی۔
ان کا پگلے، جس جگہ اتنے لوگ آ کر چلے گئے ہوں اور اتنوں نے آ کر رہنا ہو، وہ سرائے نہیں تو اور کیا ہے؟ سرائے تو وہی ہوتی ہے نا جس میں لوگ آتے جاتے رہے ہیں۔ چھٹا سبب جس کو قرآن نے بیان کیا، سورہ ہود، پیغمبروں کی نافرمانی اور ہر سرکش۔ ذرا توجہ دیجیے اس پر بھی، پیغمبروں کی نافرمانی ایک طرف، اور دوسری طرف ہر سرکش اور مخالف اور اللہ کے نبی کی تعلیم سے عناد رکھنے والے کی مان کر چلنا جب کسی قوم میں عام ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالی کی نعمتوں کے دروازے رک جاتے ہیں، بند ہو جاتے ہیں۔ سورہ ہود میں ہے، وَتِلْكَ عَادٌ جَحَدُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ، یہ قوم عاد ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، وَعَصَوْا رُسُلَهُ، اور رسولوں کی نافرمانی کی۔ لیکن دوسری طرف، وَاتَّبَعُوا أَمْرَ كُلِّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر سرکش اور اللہ کے نام سے اور اس کے مشن سے عناد رکھنے والے کی پیروی کی، مانتے ہیں دشمن کی اور نہیں مانتے اللہ اس کے رسول کی۔ تو نتیجہ یہ ہوا کہ وَأُتْبِعُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کو رحمت سے محروم کر دیا۔ ساتواں سبب، اسلامی تعلیمات میں شک اور علاقائی موروثی رسم و رواج کو سنت پر ترجیح دینا۔ توجہ دیجئے، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، اسلامی تعلیمات میں شک کرنا اور علاقائی موروثی رسم و رواج کو سنت پر ترجیح دینا، یہ اللہ تعالی کی طرف سے خوشحالی کے راستوں کو روکتا ہے۔ سورہ ہود کی آیت نمبر 62 میں ہے، قالوا یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا واننا لفی شک مما تدعونا الیہ مرید، کہ اے شعیب، ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے باپ دادا سے ملے ہوئے رسم و رواج کو چھوڑ نہیں سکتے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تعالی کی گرفت کا شکار ہوئے۔ اور آٹھواں سبب میں مختصراً ذکر کر رہا ہوں، سورہ اعراف میں اللہ تعالی نے یہ بتایا ہے کہ قوموں پر اللہ کی طرف سے خوشحالی کے راستے جو بند ہوتے ہیں اور بدحالیاں آتی ہیں، اس کا آٹھواں سبب کیا ہے؟ جنسی بے راہ روی۔ جب جنسی بے راہ روی پھیل جاتی ہے، بدکاری کو لوگ آسان کر دیتے، نکاح مشکل، زنا آسان، بدکاری آسان اور بدکاری کے لیے راستے تمام تر آسان، اور اس کے دوائی کو پوری طرح سے پروپیگنڈا کر کے عام کرنا۔ سورہ آراف میں ہے، وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ، قوم لوط میں جب جنسی بیرحروی عام ہوئی تو وہ امترنا علیہم مطرا فانظر کیف کان عاقبۃ المجرمین، پھر ہم نے رحمت کے دروازے بند کر کے عذاب ان پر مسلط کیا. اور نواں سبب جس کو قرآن میں سورہ ہود میں آیت نمبر 84 میں بیان کیا گیا ہے وہ ہے معاشرے میں مادر پدر آزاد ماحول پیدا کرنا. معاشرے میں مادر پدر آزاد ماحول جب پیدا کیا جائے گا تو پھر معاشرے میں بے سکونی پھیلے گی، پھر معاشرے میں بدمنی پھیلے گی، پھر معاشرے میں قتل عام ہوگا، پھر معاشرے میں مہنگائیاں مسلط ہوں گی، پھر معاشرے میں انسانی قدر بے حرمتی اور بے قدری میں بدل جائے گی. اور بڑی تفصیل کے ساتھ اللہ تعالی نے سورہ ہود میں آیت نمبر 84 میں اس بات کو بیان کیا. اور دسواں سبب بے حیائی اور فحاشی پھیلانا، یہ نقد سزا کا اللہ نے سبب قرار دیا ہے. سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں ہے ان الذین، میں ترجمہ کرتا ہوں آیت کا، ان الذین یحبون، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، کہ ایمان والوں کے معاشرے میں، ایمان والوں کے ملک میں فحاشی عام ہو. میں تو حیران ہوتا ہوں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، اور جو صورتحال آپ کے سامنے الیکٹرانک میڈیا کی ہے اس سے کون آگاہ نہیں. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی پھیلے ایمان والوں کے ماحول میں اور معاشرے میں، دنیا میں سستا ترین پیکج دیا جائے ان کو، 5 روپے خرچ کرو اور ساری رات لگے رہو، اور الفاظ میں، اشتہارات کے الفاظ میں بھی جنسیت اور سیکس غالب ہے، ایک ایک لفظ میں. کیا جن آپ غور کریں، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا، جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ فحاشی ایمان والوں کے معاشرے میں پھیلے، لہم عذاب علیم فی الدنیا، ہم دنیا میں بھی ان کے کرتوت کی ان کو سزا دیں گے. والآخرہ، آخرت میں تو ہے ہی ہے، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. میرے بزرگوں اور دوستو، خوشحالی اور بدحالی، ان دونوں چیزوں میں ہمارے اعمال کے اثرات یقیناً مرتب ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں. ہمیں بہرحال پلٹنا ہوگا اللہ کی فرما برداری کی طرف، کیونکہ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری پر آ جائیں گے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے ہم ان پر کھولیں گے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا.